أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پیام رحمان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بندہ حقیر آپ کا میزبان غلام حسنین ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج باری ہے سورہ مدثر کی، جس کا ہم آج آپ کی خدمت میں تعارف پیش کریں گے. ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ شہر عالمی نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لہٰذا ان سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.
بنام خدا رحمان و رحیم. اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور تنبیہ کیجئے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے.
جی ناظرین، آپ نے سورہ مدثر کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا. انشاءاللہ ہماری گفتگو شروع ہونا چاہتی ہے، اور ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سے، اور گفتگو کا عنوان ہے سورہ مدثر کا تعارف. تو قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح گفتگو کا آغاز جس طریقے سے ایک مختصر تعارف ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس سورہ کے اندر، یعنی سورہ مدثر کے اندر، کن اہم موضوعات پہ گفتگو کی ہے کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ سورہ بھیجا گیا، جس طریقے سے اور سورہ اور دیگر آیات بھیجی گئی ہیں، تو ان میں کون کون سے موضوعات جو ہے وہ موجود ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو خیر الناصرین والمعین، الحمد لله والصلاة علی اہلہا. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے معزز ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ سلام عرض کرتا ہوں. یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، اور مجھے اچھی یہ لگی رویش آپ کی کہ آپ نے ہر پروگرام میں، ہم تقریباً جو ہے وہ سورہ کا جو پہلا پروگرام ہوتا ہے اس میں کم سے کم جو ہے وہ پہلے اجمالی طور پر جو ہے وہ ان سوروں کے موضوعات اور مطالب سے ایک اجمالی طور پر جو ہے وہ آشنا ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم تفصیل سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. تو سورہ مدثر کے بارے میں بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو مختلف سوروں کی طرح جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا، یعنی مکی سورہ ہے، جس میں 54 آیتیں ہیں اور 255 کلمات پر مشتمل ہے یہ سورہ. یہ سورہ وہ ہے کہ جو نزول کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ چوتھا سورہ ہے، اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے جو ہے وہ یہ 74واں سورہ ہے.
جو ترتیب نزول ہے اس کے مطابق چوتھا سورہ.
اچھا، البتہ بعض نے پہلا بھی بیان کیا ہے کہ یہ پہلا سورہ ہے ترتیب نزول کے لحاظ سے، لیکن جیسا کہ مشہور یہی ہے کہ پہلا سورہ وہی اقرا بسم ربک الذی خلق والا ہے،
اور اس میں 56 آیت ہیں.
جی، 56 آیت ہیں. تو یہ سورہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اندر ایک مطالب کا سمندر لیے ہوئے ہے، اور اس کا نام بس یہی سورہ مدثر ہے کہ جو اس کی پہلی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے، یا ایوہ المدثر. یہ سورہ اپنے اندر جن مطالب کو لیے ہوئے اس کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ظاہر سی بات سوال کا مقصد بھی ہے.
دو سورہ مسلسل، سورہ مزمل ہم نے پچھلے دو ہفتے پہلے سورہ مزمل کا تعارف پیش کیا، اور آج جو ہے وہ سورہ مدثر کا. تو چونکہ خطاب پروردگار عالم جو مخاطب ہے اپنے حبیب حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، اور پیغمبر اکرم اللہ کے مخاطب ہیں. تو لہذا یہ دو نام پیغمبر کی پیغمبر کے القاب میں سے بھی جو ہے وہ شامل ہے,
القاب میں سے بھی شامل ہے. اور بہت سے مسلمان اپنے بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں مزمل اور مدثر کہہ کے, تو یقیناً ظاہر سی بات ہے وہ صفات کے جو حضور میں پائے جاتے ہیں تو ان کی طرف اشارہ ہے ان سورہ کے ناموں میں یا حضور کے جو القابات ہیں. البتہ مجھے آپ نے ذکر کیا مزمل و مدثر کا ساتھ میں, تو مجھے ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا کہ سورہ مزمل میں جو کہا گیا حضور سے کہ جو ہے وہ آپ اس میں نماز پڑھیے اور راتوں کو اٹھیے اور اتنی نماز پڑھیے اتنی عبادت کیجیے, لیکن یہاں یہاں کے اوپر جو ہے وہ کہا گیا ان سے کہ قم فانذر, آپ اٹھیے اور قیام کیجیے. یعنی گویا کہ وہاں کے اوپر جو حکم تھا کہ اپنی اصلاح کیجیے آپ, یعنی اپنی خود سازی کیجیے, اب اس کے بعد اب معاشرے کی
فکر کیجیے اور اٹھیے اور ڈرائیے.
تو ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, انشاءاللہ بیچ میں گفتگو آئے تو میں تفصیل سے کر رہا کہ وہاں پہلے اپنی اصلاح کا ذکر ہے. یعنی کوئی بھی دینی رہبر ہو, کوئی بھی اسلامی رہبر ہو, کوئی بھی اسلامی قائد ہو, اسے چاہیے کہ پہلے اپنی اصلاح کرے. اپنی اصلاح کرنے کے بعد اب مرحلہ آتا ہے کہ اب لوگوں کی اصلاح کرے, اب لوگوں میں بیداری لے کے آئے اور اس طرح سے لوگوں تک جو
ہے. یہاں پر البتہ ایک سوال ہی آ سکتا ہے کہ کیا پیغمبر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کیا پہلے ان کی اصلاح نہیں ہوئی تھی تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اصلاح کرو
جی.
یا نہیں, ظاہر ہے کہ پروردگار عالم اور نبی کے درمیان جو رابطہ اور تعلق ہے یہ اصلاح اس حوالے سے ہے, نہ کہ ہمارے اور نبی کے درمیان جو فرق ہے اس حوالے سے
جی. البتہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ سلسلے میں انشاءاللہ بعد میں بحث کی جائے, پہلے موضوعات اشارہ میں کر دوں تاکہ وہ اجماعی طور پر
جی ورنہ موضوع سے بہت دور چلے,
موضوع سے ہٹ نہ جائے. تو ان اس سورے میں جو موضوعات ذکر کیے گئے اس میں تو قیامت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہے, دوزخ کا تذکرہ ہے, جہنم کے خصوصیات بیان کیے گئے ہیں سورے میں, اسی طرح بہشت کے خصوصیات بیان کیے گئے ہیں, بہشتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو اس میں پروردگار نے بیان کی ہے. اس کے علاوہ اور جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ میں انسان کا کہ انجام کا آخری انجام جو انسان کا جس کا عاقبت کہتے ہیں ہم, اس کا تعلق انسان کے اعمال سے, جیسا عمل ہوتا ہے ویسے اس کا آخری انجام بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ حضور کی نبوت کا ذکر ہے, حضور کی دعوت کا ذکر ہے, اور جو لوگ راہ حق سے فرار کرتے ہیں ان کا ذکر کیا پروردگار نے کہ جو لوگ کیوں جو ہے وہ راہ حق سے فرار کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے ضمن مطالب بیان کیے, لیکن اہم مطالب یہی تھے جن کا میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا
جی. تو وہ سوال جو میرے ذہن میں اچانک اٹھا تھا کہ آپ نے فرمایا پیغمبر کو حکم دیا گیا سورہ مزمل کے اندر, گویا اس میں اپنی ذاتی اصلاح کے حوالے سے ہے کہ پیغمبر اپنی ذاتی قم اللیل الا قلیلا, اور سورہ مدثر میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ ذاتی اصلاح کے اوپر گفتگو نہیں ہے. قم فانذر یعنی اٹھیے اور اپنے معاشرے کو جو ہے وہ اس کی اصلاح کیجئے اور ڈرائیے انہیں
جی,
اور اس طرح کے احکامات جو ہیں
جی.
تو کیا پیغمبر کو اصلاح کی ضرورت ہے اپنی؟
دیکھیں یہ بات مسلم ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی اپنی خدا نخواستہ وہ پہلے گناہ میں مبتلا ہو, معصیت میں مبتلا ہو, پھر اپنی اصلاح کر. نہیں, مراد یہ ہے کہ آپ ایک اہم کام انجام دینے جا رہے ہیں تو پہلے جو ہے وہ اپنے رابطے کو جتنا ہو سکے جو اپنے پروردگار سے مضبوط کیجئے, زیادہ سے زیادہ رابطہ کیجئے, کیونکہ اس لیے کہ ہر قدم پہ آپ کو کس کا سہارا لینا ہے, پروردگار کا سہارا لینا ہے. تو یہ اسلام مراد نہیں, اسے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں وہ اسلام مراد نہیں ہے. اور حقیقت میں جو ہے وہ یہ خطاب ہے قیامت تک آنے والے دینی رہبروں کے لیے کہ جو دین کے نام پر اسلام کے نام پر آ کے رہبری کرتے ہیں, قیادت کرتے ہیں اور اسلامی حاکم بن جاتے ہیں, ان کے لیے در حقیقت ہے کہ وہ آئیں اور اگر ان کے اندر نقائص ہیں ان کو دور کریں اور اس کے بعد اپنے پروردگار سے رابطہ مستحکم کریں. جیسے حضور کے لیے اپنے پروردگار سے آپ رابطہ کیجیے, راتوں میں اٹھ اٹھ کے عبادت کیجیے, مگر اتنی عبادت نہ ہو کہ مثلا آپ وہ اس پہ سنگین ہو, بلکہ کچھ آرام
بھی کر دیا بہت شاق گزرے
جی, آرام بھی کر دیا گیا, اس طرح کا حکم ہے.
اب جب جو ہے وہ رابطہ مضبوط ہو گیا, اب آ کے جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں قیام کیجئے, ہم لوگوں کو بیدار کیجئے. طریقت خطاب حضور سے مگر تمام دینی رہبروں کو
قرآن میں تمام آیات, اگرچہ ان کا شان نزول ممکن ہے کہ کسی خاص فرد کے لیے
جی
ہو,
جی
کسی خاص موقع پر ہو, لیکن یقیناً یہ آیات پوری انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں
جی
کے لیے.
اور میں اس نقطے پر اشارہ کروں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ خصوصاً نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات معصوم ہیں, یہ عصمت ہیں, ان سے گناہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ انہوں نے گناہ کیا اس کے بعد اپنی اصلاح کرنی, وہ معصوم ہوتے ہیں. مطلب کہ اپنے ایک اہم کام کو انجام دینے جا رہے ہیں آپ, تو پہلے اپنے رابطے کو جو ہے وہ
اللہ کے ساتھ مضبوط
کریں, اس کے بعد ظاہر بات اللہ کے رابطے کی حد تو نہیں ہے مقرر کریں, بس اس حد تک ہو گیا تو رابطہ کو مضبوط ہو گیا.
وہی وہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان جو تعلق ہے, جو رابطہ ہے, وہ اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اور انسان عام جو گناہگار انسان غیر معصوم ہے وہ ایک حد تک اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں پاکیزگی اور طہارت کے, لیکن جو پیغمبر ہیں جو پہلے سے معصوم ہیں پھر بھی وہ بھی محتاج ہے اللہ کے مقابلے میں.
جی
جو اللہ کی جو وہ ہے ذات وہ لامحدود ہے,
جتنا ہو سکے اس سے رابطہ برقرار کریں. تو خلاصہ کلام یہ کہ وہ پہلے اپنے رابطے کو مستحکم کریں, اب رابطہ میں مستحکم کر لیا, اب آ کے جو ہے وہ قیام کریں, لوگوں کو بیدار کریں, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں, لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں, اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنے جو تبلیغی جو دعوت ہے ان کی جو اہم ذمہ داری ان کے حوالے کی اس کو آگے بڑھائیں
کریں. تو مطلب اس آیت اس سورے کا کچھ شان نزول ہے اگر ہے تو اس کو بیان فرمائیں, اور ضمن اس کی تلاوت کے حوالے سے روایات میں کیا بیان کیا گیا.
جی تو اس شان نزول خود خاص طور سے اس سورے کا بیان نہیں ہوا ہے کہ مثلا, لیکن بعض آیتوں کا ذکر ہوا جس میں میں خود پہلی آئے کریمہ کے سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو شان نزول بیان ہوا. ایک تو جناب ابن عباس سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا غار حرا میں عبادت کر رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی ہے سامنے, اور مجھے خوف و ڈر سا محسوس ہوا اور مجھے پسینہ آنے لگا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں گھر آیا, اور گھر آنے کے بعد میں نے خدیجہ سے کہا کہ ایسا ہے کہ جی سلام اللہ علیہا کہ آپ جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ڈالیے تاکہ مجھے سکون ملے, اور مجھے جو ہے وہ ایک کپڑے سے لپیٹ دیجئے. تو انہوں نے لپیٹا مجھے کپڑے سے, میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا, مجھے سکون ملا. اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی, اپنے کو کپڑے میں لپیٹنے والے. اسی طرح سے جو دوسرا شان نزول اس کا بیان ہوا ہے وہ یہ کہ دار الندوہ میں قریش جمع ہوتے ہیں, ابھی وہ اسلام نہیں لائے ہیں, اور جمع ہونے کے بعد حضور کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا کیا نام رکھا جائے جب یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, اوکے تو ان کو کیا کہا جائے. کوئی کہہ رہا تھا جادوگر کہو, کوئی کہہ رہا تھا کاہن کہو, کوئی کہہ رہا تھا جو ہے وہ ان کو مجنو اور دیوانہ کہو, معاذ اللہ اس طرح. اب یہ بات جو ہے وہ حضور کے کان تک پہنچتی ہے کہ آپ کے بارے میں ایسی سازشیں ہو رہی ہیں, ایسے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ حضور کہتے ہیں جناب خدیجہ سے کہ ایسا ہی مجھے کپڑا دیجیے, میں اس کو لپیٹوں اور لپیٹ کے میں لیٹ جاؤں. تو اس وقت جو ہے وہ اب کپڑے کو لپیٹ کے لیٹ جاتے ہیں, تو یہ آئے کریمہ نازل ہوتی ہے, یا ایہا المدثر قم فانذر, کہ اے اپنے کو کپڑے میں لپیٹنے والے اٹھو, اور اٹھ کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ قیام کو حکم دیا تھا, آپ قیام کے نہیں, اب بیٹھنے کا وقت نہیں بلکہ اب قیام
کا وقت, ڈرانے کا وقت.
جی
اب یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اگلے نقطے کی طرف جائیں یا اگلے سوال کی طرف جائیں, ایک وقفہ ہو جائے, وقفے کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کلام کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان کے, جس میں ہم سورہ مدثر کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب.
سورہ مدثر, سورہ مزمل اور مدثر, ان دونوں صورتوں میں حالت تزمل اور حالت تذسر کے بعد قیام کا حکم آتا ہے, یعنی عزلت اور خلوت و راحت کا وقت ختم ہوا اور اب قیام کا وقت آ گیا ہے. قیام کو جن عناصر و ارکان پر مشتمل ہونا چاہیے ان کا بھی ذکر آیا, اور وہ ہیں ایک انذار و تنبیہ,
سب سے پہلے شرک و کفر سے لاحق ہونے والے خطرات سے تنبیہ. تکبیر اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے کہ وہ اکبر من ایوسف یعنی وصف و بیان کی حد سے بڑا ہے. تطہیر لباس کی تطہیر یعنی تمام مظاہر کی تطہیر. ہجر تمام ناز پاکیوں سے دوری. عدم امتنان لوگوں کو نجات کی راہ دکھانے پر احسان جتلا کر اپنے عمل کو کثیر تصور کرنا بندگی کے شایع نشان نہیں ہے بلکہ یہ خود پسندی ہے. ائمہ معصومین سے روایت ہے المنو یہدم الصنیعہ, احسان جتلانے سے نیکی برباد ہو جاتی ہے. صبر, صبر و حوصلے کے ساتھ رب کو خاطر میں رکھو تو مشکل آسان ہو جائے گی. اس سورے میں مکے کا ایک شخص ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے جو دولت مند اور کثیر الاولاد تھا. ان میں خالد بن ولید زیادہ مشہور ہے. اسی نے مشورہ دیا تھا کہ حج کے لیے آنے والوں میں مشہور کرو کہ محمد نعوذ باللہ جادوگر ہیں. اس سلسلے میں ولید کو حضور کے خلاف موقف تراشنے میں جس کشمکش کا سامنا کرنا پڑا قرآن نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس کی تصویر کشی کی ہے. ولید نے کہا تھا ہم اس شخص کو کاہن شاعر اور صاحب نہیں کہہ سکتے. ابو جہل کے کہنے پر اس نے سوچ کر کہا اس کو نعوذ باللہ جادوگر کہنا ہی سب سے زیادہ مناسب ہے. اللہ نے اسے مال و اولاد دونوں سے نوازا لیکن وہ اس پر بھی راضی نہیں, زیادہ لالچ کی مرض میں مبتلا تھا. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ عنقریب میں اسے آگے سقر میں جلسا دوں گا. روایت میں آیا ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس پر کافروں کو چڑھنے کا حکم دیا جائے گا, وہ چڑھے گا پھر گر جائے گا, پھر چڑھے گا پھر گر جائے گا. اس نے سوچا کہ قرآن کو کس نام سے رد کیا جائے. آخرکار اسے جادو کا نام دینے کا سوجھا. جادو کا نام دینے میں اسے تامل تھا کہ محمد کو کبھی جادو سے سروکار نہیں رہا, تو یہ توجہ گھڑ دی کہ کسی سے سیکھا ہے یعنی درامت شدہ جادو ہے. سہروئیں یو اثر, ممکن ہے اشارہ بابل کی طرف ہو کہ یہ جادو بابل سے درامت کیا گیا ہے.
ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام پیام رحمان میں, جس میں ہم آپ کی خدمت میں اپنے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ سورہ مدثر کا تعارف پیش کر رہے ہیں. قبلہ حسنی صاحب, شان نزول آپ نے فرمایا کہ پورے سورے کا کوئی شان نزول نہیں ہے لیکن بعض آیات کا ہے, جن میں سے سب سے پہلی آیت یا ایہا المدثر قم فانذر, کہ کس موقع پہ پروردگار عالم نے یہ آیات نازل کی. اس کی تلاوت کا ثواب جو ہے وہ کیا ہے؟
جی دیکھیں, تلاوت کے ثواب کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح ایک دو روایتوں پر اشارہ کروں, ظاہر سی بات سے زیادہ کا وقت نہیں ہوتا ہے. تو ایک روایت خود حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے من قرأ سورۃ المدثر, جو سورۃ المدثر تلاوت کرے گا تو پروردگار اس کو جنہوں نے میری تصدیق کی ہوگی یا میری تکذیب کی ہوگی, مجھے جھٹلایا ہوگا, ان کے ہر عدد کے مقابلے میں 10 نیکیاں اسے عطا کرے گا پروردگار. اب دیکھیں بہرحال اس زمانے سے لے کر اب تک کتنے لوگوں نے تصدیق کی آپ کی نبوت کی اور کتنی لوگوں نے جھٹلایا. یہ نہیں کہا کہ صرف جنہوں نے تصدیق کی ان کے برابر جو ہے, نہیں, بلکہ جتنے بھی تصدیق و تکذیب کرنے والے ہر فرد کے مقابلے میں 10 گنا, اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. اس کے اسی طرح سے جو ہے آپ کے فرزند باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام,
اللہ وسلم,
آپ کے جو پانچویں جانشین ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مدثر کی تلاوت کرے گا کان حقا علی اللہ, اللہ پر واجب یہ ہے کہ ان یجعلہ مع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرار دے. اور یہ تو اخروی جو ثواب فائدہ ہے, دنیاوی فائدے کا بھی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا میں کوئی بدبختی نہیں ملے گی, اس کو کوئی کسی طرح کی کوئی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, کوئی جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں
ہوگی.
تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مرتبہ جو ہے وہ پروگرام جب کم کسی سورے کا شروع کرتے ہیں تو اس کے دنیاوی فائدے اور اخروی فائدے کا ذکر کیا جاتا ہے, اور میں ہمیشہ ہی تاکید کرتا ہوں, آج بھی تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ ضروری یہ ہے کہ ہم ان سوروں پر عمل کریں اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ فوائد اور یہ دنیاوی جو منافع اس کے جو فائدے ہیں یا اخروی جو ثواب ہیں یہ ہمارے شامل حال ہوں, تو ہم پڑھیں ان سوروں کو پڑھ کے اس پر
عمل کریں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے. قبلہ بہت بہت شکریہ, ہم آگے بڑھتے ہیں.
بسم اللہ.
یقیناً کہ آپ نے اس سورے کے اندر جو موضوعات تھے ان کا ذکر کیا اور شان نزول بعض آیات کا اور تلاوت کا ثواب بھی روایتوں کے ساتھ آپ نے پیش کیا. آیت نمبر ایک میں یا ایھا المدثر پکارا گیا ہے, اپنے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو پکارا ہے, خطاب کیا ہے. اس کے بعد دوسری جو آیت ہے اس میں ایک حکم دیا ہے, بلکہ دو حکم ہیں, قم فانذر. تو یہ جو حکم ہے یہ اس کی مصلحت کیا تھی, یعنی کہ کیوں پروردگار عالم نے یہ اپنے حبیب کو حکم دیا؟
ہاں یقیناً آپ نے جو سوال کیا ہے اور ممکن ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے کہ کیا آپ مطلب گوشہ نشین ہو گئے تھے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اٹھیے اور انتظار کیجیے لوگوں کو, کیا اس کی مصلحت تھی؟ تو جیسا کہ شاہ نزول میں بھی ذکر کیا گیا اور بھی دیگر واقعات ملتے ہیں کہ جب حج کا موقع ہوا, آپ کی بعثت کا اعلان ہو چکا ہے, حج کا موقع آ گیا. ویسے بات حج ایک ایسی عبادت تھی جو مشرکین و کفار سب انجام دیتے تھے,
زمانہ جاہلیت سے جو ہے یہ عمل انجام دیتے,
اور بات ہے کہ وہ طریقہ الگ تھا, بعد میں اسلام نے آ کے اس کی اصلاح کی. تو کفار قریش جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ آئیں گے, مختلف جگہوں سے لوگ آئیں گے, اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہ جو محمد نے جو ظہور کیا ہے, اپنی جو بعثت کا ہے, انہوں نے اظہار کیا ہے, اس کے بارے میں لوگ سوال کریں گے. تو ہم کیا جواب دیں اس کا, کس طرح سے وہ ہے کہ اپنی زبان میں کس طرح لوگ منحرف کریں,
کس طرح بہکائیں,
بہکائیں ان کو
رائے راست.
جی تو کسی نے کہا کہ بہرحال جادوگر کہا جائے, کہہ دیا جائے کہ وہ جادوگر ہیں. کسی نے کہا کہ نہیں کاہن کہا جائے کہ جو غیب کی خبریں دیتا ہے. کہ کسی نے کہا دیوانہ کہہ دیا جائے معاذ اللہ جو ہے ان کو. کہا نہیں اگر ہم مختلف جوابات دیں گے تو مختلف جوابات کو سن کے ممکن ہے غلط اثر پڑے کہ اس کا مطلب بات صحیح نہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ایسا کہ کوئی ایسا متفق علیہ جواب دیا جائے تاکہ ان پر مثبت اثر ہو اور وہ مطلب یہ سمجھے کہ واقعی حقیقت ہے, ایسی بات پائی جاتی ہے کہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے, بس خالی یہ جھوٹا دعویٰ ہے معاذ اللہ. کہا کہ نہیں ساحر کہا جائے, جادوگر کہا جائے, اور اس کی دلیل میں یہ پیش کیا جائے کہ جب سے آئے ہیں ان کی جادوگری کی معاذ اللہ دلیل یہ ہے کہ جب سے آئے ہیں میاں بیوی میں جدائی ہو گئی ہے. اچھے پتہ کہ اگر بیوی اسلام لاتی ہے تو میاں اگر کافر ہوتا ہے جدائی ہو ہی جائے گی. جب سے یہ آئے ہیں جادوگر ہیں, باپ بیٹا سے جدا ہو گیا ہے, بیٹا باپ سے جدا ہو گیا ہے.
تو ان کے نعوذ باللہ ان کے جادو کی وجہ سے,
ہاں ان کے جادو کی وجہ سے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. ظاہر سی بات حضور کی یہ بات پہنچی اور ایسے ایسے لوگ سازشیں کر رہے ہیں, تو ملتا ہے کہ وہی کہ آپ جو ہے وہ گھر میں گئے, جانے کے بعد ایک کپڑا لپیٹ کے لیٹ گئے. تو اس وقت حکم ہوا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر. ابھی وقت نہیں ہے کہ جو ہے آپ گھر میں جو ہے وہ کپڑا لپیٹ کے لباس لپیٹ کے آپ لیٹے, نہیں اٹھیے, اٹھنے کے بعد قیام کیجئے, لوگوں کو ڈرائیے, انذار کیجئے اور لوگوں کو متوجہ کیجئے کہ جو ہے وہ ہم کس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے ہیں, کیا مقصد ہے, ہماری تعلیمات یہ ہیں. تو یہ اس کا جو ہے اہم اس کی مصلحت بیان کی گئی. اسی طرح سے بعض نے کہا یہاں جو ہے وہ لباس لپیٹنے سے مراد اسی طرح سے جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے لباس تقوی ذلک خیر, تقوی کا لباس جو ہے وہ بہتر لباس ہے. یہاں بھی جو کہا گیا لباس ہے, آپ نبوت کا لباس پہنیے, آپ جو ہے وہ اپنی بعثت نبوی کا لباس پہنیے, اپنی رسالت کا لباس پہنیے, اور لباس پہننے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو انذار کیجیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ قم فانذر, جیسا کہ ابتدا میں بھی گفتگو ہوئی کہ اس میں بظاہر ہی لگ رہا ہے کہ حضور سے خطاب ہے, اور اس میں ایسا نہیں حضور سے صرف خطاب ہے, ٹھیک ہے پہلے مرحلے میں آپ سے خطاب، لیکن حقیقت ہے کہ یہ آیت اپنے اندر بہت سارے پیغامات دیے، بہت سارے جو ہے وہ نکات لیے ہوئے. اس میں ایک اہم یہ نکتہ ہے کہ جتنے بھی دینی رہبر ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے حضور نے جو ہے وہ اسلام کے لیے اللہ کے لیے قیام کیا، تو
جو دین جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں جی جی راہ خدا میں، یہ احکام پیغمبر کے بعد ان کے بھی شامل حال ہے
جی
کہ وہ بھی اگر دین کی راہ میں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو ڈرائیں اور دین کی تبلیغ کریں.
ہاں دین کی تبلیغ کریں. اور دوسرے یہ کہ ٹھیک ہے کہ جیسے دشمن تبلیغات کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں جیسے حضور زمانے میں تھا، تو اس سے جو ہے مایوس نہ ہوں، بلکہ جیسے حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ میدان میں آئیں اور آنے کے بعد ان کی جو پروپیگنڈے ہیں ان کو باطل کریں، ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے ان کا ازالہ کریں، ان کو ختم کریں. اور اس قیام سے پہلے اپنی آمادگی ضروری، جیسا کہ اشارہ ہوا کہ پہلے اپنے رابطے کو پروردگار سے مضبوط کریں، اس کے بعد قیام کریں. اور یہ قیام جو ہونا چاہیے، ایک پیغام یہ ہے اس آیت میں دینی رہبروں کے لیے، تمام اسلامی جو حاکم ہیں ان کے لیے، کہ وہ آئیں اور اللہ کے لیے قیام کریں جیسے حضور نے اللہ کے لیے قیام کیا. وہ آئے اور آنے کے بعد ان کی پیش نظر مقام اور منصب یہ سب نہ ہو. یقین میں سمجھتا ہوں آج جو اسلامی بیداری آئی ہے اور جن دینی رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا ہے، وہ بھی حضور کی سیرت میں عمل کرتے ہیں، ان کی پیش نظر منصب نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس اخلاق کے نتیجے میں انہیں منصب عطا کر دے. یعنی ایک اہم نقطہ اس آیت کا ہے کہ وہ آئیں قیام کریں، اللہ کے لیے منصب شہرت یہ سب پیش نظر نہ، بلکہ
اس کے لیے میں ایک مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی دور حاضر میں جو سب سے بڑی مثال ہے کہ جنہوں نے جس ہستی اور جس شخصیت نے قیام کیا اور 2500 سالہ شہنشائیت کو ختم کر دیا، شاید ابھی چند مہینے پہلے انقلاب اسلامی ایران کی جو ہے وہ 33 سالگرہ بھی تھی
جی
امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ واقعی جنہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے پوری پاور ہوتے ہوئے ایک بہت ہی سادہ زندگی گزاری اور ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو واقعی شاید قیامت تک جو ہے اسے لوگ جو ہے بھلا نہیں پائیں گے. وہی کام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا تھا اللہ کے حکم سے، اسی سلسلے کو آج کے دور میں بھی ایسے افراد ملتے ہیں جنہوں نے اس کو آگے بڑھایا.
یقیناً ایسا ہی ہے، اسی اخلاص ہی کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ اسلامی نظام باقی ہے، باقی نہیں بلکہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا کے دیگر جو ہے وہ ممالک جو ہیں اسلامی حکومتیں وہ اس کو آئیڈیل بنا کے جو ہے وہ اپنی کو جو ہے وہ ایک طرح سے کامیابی سے ہمکنار کر رہی ہیں. اور خدا کرے کہ بہرحال یہ سلسلہ بڑھتا رہے ہوتا، چونکہ وہ مناسبت آگے لہٰذا اس کو ذکر کر دیا گیا، تو تمام اسلامی رہبروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اخلاص جو ہوتا ہے وہ اس قیام میں اس کو مد نظر رکھیں، جیسا کہ حضور نے رکھا تھا اور ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ ہم بھی ان کی سیرت پر عمل کریں.
اللہ آمین. قبلہ انذار کا جب ذکر آیا یہاں پہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انذار کے معنی کیا ہے، کہ انذار کسے کہتے ہیں؟ چونکہ خود پیغمبر کی ایک صفت یا ان کا ایک لقب جو ہے وہ نذیر ہے، بعض آیات میں بشیر و نذیرہ کہا گیا پیغمبر کو، داعی یعنی اللہ کہا گیا، ان میں سے ایک جو ہے وہ نذیر ہے، یعنی وہی یہ لفظ اسی انذار سے غالباً نکلا ہے. انذار کے معنی کیا ہے اور خدا نے قرآن میں کن چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ انذار کیا ہے اور ڈرایا ہے؟
جی دیکھیں، جیسا کہ اس آیت کی ابتدا جو پہلی آیت کے بعد جو دوسری آیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ انذار کیجئے. تمہاری انذار مسائل لوگ سمجھے وہ ڈرانے دھمکانے کے معنی، لیکن حقیقت یہ کہ انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی عمل کے برے نتائج سے ڈرانا،
آگاہ کرنا،
آگاہ کرنا، باخبر کرنا. اب یہ کہ یہاں کے اوپر جو ہے وہ انذار کا حکم دیا گیا ہے اور مختلف چیزوں سے پروردگار نے قرآن مجید میں ڈرایا ہے، تو اس کا میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن پہلے میں یہ عرض کر دوں جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ خود انبیاء کو جو پروردگار نے مبعوث کیا تو ان کے لیے یہی کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو ان کو اللہ نے مبعوث کیا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور لوگوں کو ڈرائیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ بشارت بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے اور انذار بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لیکن انذار جو ہے وہ عام طور سے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی جگہ ہوتا ہے جہاں انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہو, انسان کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے.
یوں کہا جائے کہ اگر انذار نہ ہو تو بشارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, دونوں ساتھ ساتھ ہیں.
ہاں دونوں ساتھ ساتھ ہیں, بلکہ انذار کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے بنسبت جو ہے وہ اس کے بشارت کی, جس میں تشویق ہوتی ہے ایک طرح کا,
ترغیب ہوتی
اس سے زیادہ فائدہ انذار. اس لیے دیکھتے ہیں کہ خود حضور کو جو ہے بعض جگہ کے اوپر صرف منذر کہا گیا, انما انت منذر, آپ صرف انذار کرنے والے.
وَلِكُلِّ قَوْمٍ
حَادٍ, یا آپ نے جو بولا انما انا منذر, آپ فرماتے ہیں میں صرف منذر ہوں, میں ڈرانے والا ہوں. تو یہ کیوں, یعنی ان افراد کے لیے جو ضدی قسم کے ہیں, جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. جب تک حضور کی کوشش یہی تھی کہ دنیا کے تمام انسان جو ہے وہ نجات کے راستے پہ آ جائیں اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو. قرآن اسی لیے آیا ہے, اس لیے میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار جو ہے وہ قرآن مجید میں متعدد چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ڈراتا ہے انسانوں کو, تاکہ وہ خواب غفلت سے بیدار, وہ دیکھیں کہ ہم یہاں کے لیے نہیں آئے, ہم کہیں اور کے لیے آئے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں وہ نہیں کر, کچھ اور ہمیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ چاہتا ہے. لہذا اس کے لیے پروردگار نے مختلف طریقہ اپنایا. ایک تو اس نے عذاب سے ڈرایا لوگوں کو, قرآن مجید میں وہ ایسے لوگوں جو ضدی قسم کے ہیں اور بشارت سے جن کا کام نہیں چلتا, ان کو بشارت سے جو ہے وہ
ان کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائے, ان کو جنت کا شوق دلایا جائے, اس سے کوئی فرق ہے وہ اثر نہیں ہو.
تو ان کو مختلف چیزوں سے اللہ ڈراتا ہے. ایک تو خود عذاب سے ڈراتا ہے, چاہے دنیاوی عذاب ہو یا اخروی عذاب ہو. اس لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ, تم کو میں ڈراتا ہوں عاد و ثمود کے عذاب سے, یعنی اگر تم راہ راست پر نہیں آئے تو وہی عذاب نازل ہوئے جو عاد و ثمود پہ نازل ہوا. یا اخروی مختلف عذابوں سے ڈراتا ہے, مثلا جہنم ہے یا اس میں جو مختلف قسم کے عذاب, ان سے ڈراتا ہے کیوں, تاکہ یہ لوگ بیدار. اسی طرح سے پروردگار جو ہے وہ خود قرآن کے ذریعے ڈراتا ہے انسانوں کو, قرآن کے ذریعے سے.
اچھا
جی, مثال طور پر ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل اوحی الی ھذا القرآن, آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن کی میری طرف وحی کی گئی ہے, اللہ کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے. لئنذرکم بہ ومن بلغ, تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے سے, اور جس تک قرآن کا پیغام پہنچتا ہے ان سب کو ڈراؤں قرآن مجید کے ذریعے. ایک وہ کہ جو ڈراتا ہے لوگوں کو, یعنی اعمال کے برے نتائج سے باخبر کرتا ہے, آگاہ کرتا ہے, خود قرآن مجید ہے. اور صرف جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ, اس لیے کہ ومن بلغ کی لفظ آئی ہے, یعنی کیا,
جن تک یہ بات پہنچے,
یہ پیغام پہنچے, جن تک قرآن پہنچے, اس کے مطالب پہنچ رہے ہیں ان کے لیے, یعنی جن پر نازل ہوا ہے, یعنی جو صرف عربی جانتے ہیں نہیں, جس شکل میں بھی, جس طرح سے بھی لوگوں تک قرآن, کیونکہ قرآن مجید جو ہے باطل کے خلاف احتجاج ہے. قرآن جو سراپا حق ہے, حق کی لاجک ہے قرآن مجید, اللہ کا کلام ہے. لہٰذا سب کچھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے پروردگار ڈراتا ہے, اور اس لیے ڈراتا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور قرآن سے جو ہے اپنے نجات کے راستے کو پا سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. اس لیے متعدد اور مختلف جو ہے فائدے پھر پروردگار انذار کے ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں. مثلا یہ کہ ایک تو غفلت سے بیداری ہے, عبرت ہے, انسان عبرت حاصل کر, تقویٰ حاصل کرے. انذار کا نتیجہ ہوتا ہے جب انسان برے نتائج سے باخبر ہوتا, آگاہ ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے میں اپنی کردار سازی کرتا ہے,
متوجہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اب ان برے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے
جی,
اور اپنے کردار کو بنانا چاہیے
جی.
قبلہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو انذار ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ پروردگار عالم انسان کو جو ہے وہ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے اور جہنم سے ڈراتا ہے اور یہ وہ, یا کوئی بھیانک چیز سے ڈرا ہے, نہیں. بلکہ یہاں پہ آپ نے جو نقطہ فرمایا بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ انسان کے جو برے اعمال ہیں ان کے نتائج سے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے. جس طرح والدین ہیں, والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا کہ فلاں چیز سے بچ کے رہنا یا فلاں کام سے احتیاط کرنا, اگر یہ انجام دو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو بہت ہی برا ہے.
بے شک
انذار. یہاں وقفے کا ٹائم ہوا ہے قبلہ, اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے, جڑے رہیے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان کے, جس میں ہم سورہ مدثر کا تعارف پیش کر رہے ہیں.
لی خمسۃن اکفی بہم حر الجحیم الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بآل محمد عرف الصواب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإلهي على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب بمرتبة تهاب طعام سيوفه مهج الأعالي وفيض دم الرقاب له شراب وضربته كبيعته بخم معاقدها من القوم الرقاب علي الدور والداق المصطفى وباقي الناس كلهم تراب وباقي الناس كلهم تراب.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان. ہم سورہ مدثر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے معزز مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں جناب سید عباس مہدی حسنی صاحب. حسنی صاحب, انذار کے معنی اور قرآن مجید میں جن چیزوں کے ذریعے لوگوں کو انذار کیا ہے اور ڈرایا ہے, آپ ان کے بارے میں بیان فرما رہے تھے جی. اور بالخصوص وہ تربیتی نکات جو آپ نے بیان کیا آخر میں کہ اس کا واقعی اس کی ضرورت بھی ہے معاشرے میں کہ انذار کے فوائد کیا ہیں اور اس کا تربیت اثر کیا ہوتا ہے, کوئی نقطہ اگر رہ گیا ہوتا.
جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کن چیزوں کے ذریعے, پہلے تو میں نے یہ بیان کیا کن چیزوں کے ذریعے قرآن مجید نے ڈرایا ہے, تو اس میں دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ ان کے ذریعے ڈرائے قرآن مجید نے. خود قرآن مجید کے ذریعے سے پروردگار نے لوگوں کو انذار کیا ہے. اسی طرح سے خود قیامت کے ذریعے سے جو ہے وہ پروردگار نے ڈرایا لوگوں, انذار کیا. انذرہم یوم العاظفہ, ان کو آپ انذار کیجئے یوم العاظفہ کے سلسلے میں جو قیامت ہے کہ وہ آئے گی اور اس دن ظاہر سی بات ہے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا. اس کے علاوہ تربیتی فائدے میں نے ذکر کیے, اس میں عبرت ہے, تقویٰ ہے, ہدایت ہے,
کردار سازی
انسان کی. لیکن چونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو مسلسل جو ایک اہم نقطہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, مسلسل گناہ کی طرف لے جاتا ہے. دنیاوی زرق و برق کی مادیات انسان کے اوپر, انسان
دنیا کی جو رنگینی ہے ان میں فوراً انسان کو جو ہے وہ مشغول کر لیتا
ہے. اس سے مختلف قسم کے پردے انسان کی روح اور اس کے عقل پر پڑنے لگتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے اوپر کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے کہ جو اس کو اس خواب غفلت سے بیدار کرے. تو یہ انذار ہے کہ جو آ کے انسان کو جو ہے وہ, جب انسان جو ہے وہ دنیا کے عذاب کو تصور کرتا ہے, آخرت کے عذاب کو تصور کرتا ہے, قیامت کے دن کا تصور کرتا ہے, وہاں کے عذاب کا تصور کرتا ہے, اور خاص طور سے قرآنی آیتوں کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے, تب پھر انسان بیدار ہوتا ہے. اور یقیناً انسان اپنے کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو اور سماج کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان انذار بہترین روش ہے. اس کے بہت زیادہ تربیتی فوائد ہیں کہ اس سے انسان جو ہے وہ
ان سب عذابوں اور جو ڈرانے والی چیزیں ذکر کی گئیں ان کو یاد کر کے جو ہے وہ انسان اپنے اوپر اپنے سماج کے اوپر جو کنٹرول پیدا
کر سکتا ہے. یقیناً بہت ہی اہم نکات قبلہ انذار کے حوالے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بشارت کے حوالے سے، یعنی تبشیر، چونکہ پیغمبر کی صفت یا ان کا لقب مبشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، اور دیگر انبیاء کو بھی آپ نے جس طرح قرآن کی آیت کی تلاوت بھی کی کہ دیگر انبیاء کو بھی پروردگار عالم نے مبشر کہا، یعنی بشارت دینے والے
جی.
تو انذار کو اگر ہم بیان کر دیں اور بشارت کو بیان نہ کریں کہ خوشخبری کے ذریعے سے یا بشارت کے ذریعے، تبشیر کے ذریعے کیسے اللہ کے آئے ہوئے انبیاء لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، ایک تو یہ نقطہ، اور دوسرا یہ نقطہ کہ خود عام زندگی میں ہماری کہ بشارت کے ذریعے سے، خوشخبری کے ذریعے سے یا تشویق اور ترغیب کے ذریعے سے کس طریقے سے انسان جو ہے وہ تربیت کر سکتا ہے. تربیتی حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ نقطہ بیان فرمائیں.
جی ویسے بہت ہی اچھا سوال ہے، اور میں عرض کرنا چاہوں جہاں انذار جو ہے وہ ایسے موقع کے لیے کہ جب انسان بری طرح سے جو ہے قابل غفلت میں ڈوبا ہوا ہو، وہی تبشیر جو ہے ایک طرح کی جو تشویق ہے، ترغیب ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ.
ہمارے پاس صرف دو منٹ رہتے ہیں،
ہاں تو وقت کم ہے، میں مختصر کروں اپنے بات کو. تبشیر کا اہم کردار ہے انسان کی تربیت. دیکھیں جہاں انسان کو یہ ممکن ہے کہ یہ عبادات، یہ دستورات انسان کو خستگی کا احساس دلائیں، تھکن کا احساس دلائیں، اور کہے کہ یہ وہیں آ کے تشویق، جب وہ جو ہے وہ دنیاوی بشارت اللہ جو ہے وہ قرآن مجید میں دیتا ہے انسانوں کو کہ ہم ایک دن اس روئے زمین پر تمہاری حکومت قائم ہوگی، جب پوری دنیا میں جیسے اسلام اور ایمان کا بول بالا ہوگا، یہ بشارت دیتی ہے. یا جب جو ہے وہ ابشر بالجنت التی کنتم توعدون، جنت کی جب بشارت، اب یہاں کے انسان کے اندر ایک انگیزہ، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، اب وہ شوق سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، شوق سے جو ہے وہ دینی دستورات پہ جو ہے وہ عمل کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ سبب نہیں بننے پاتے انسان مایوس ہو
یا تھکاوٹ کا احساس کرے،
تھکاوٹ کا احساس کرے. لیکن میں یہاں پہ ایک اہم نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تربیتی حوالے سے، چاہے وہ بچوں کی تربیت کو خاص طور سے، دونوں چیزیں ہونا چاہیے. ایک طرف ہم جہاں ان کو تشویق کریں، وہیں ایک طرف جو ہے وہ تنبیہ کا پہلو بھی ہونا چاہیے. تنبیہ یعنی اس معنی میں کہ برے عمل کے برے اثرات کی طرف متوجہ کریں، جہاں انذار اس معنی میں، تشویق تبشیر کا مطلب، اشارت مطلب یہ ہے کہ اچھے اعمال کے اچھے اثرات متوجہ کریں
اور برے اعمال کے برے نتائج کی طرف ان کو متوجہ.
جی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ہونا چاہیے تربیت کے حوالے سے، چاہے ہم اپنی تربیت کر رہے ہوں یا اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کی تربیت کر رہے ہوں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں صرف انذار جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے، وہ وہیں کے اوپر ہے جہاں انسان قابل غفلت میں ڈوبا ہوا.
بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب، میرا دل چاہ رہا تھا کہ بہت ہی اہم موضوع آ گیا تھا بالکل آخر میں، لیکن بہرحال ٹائم ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ مدثر کا تعارف پیش کر رہے تھے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
يا من يرحم من لا ترحمه العباد.